حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطہر الطاہر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاہر، المنصور المؤید، المصطفى الامجد، حبيب اله العالمين، ابي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد واله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج۔ محرم کا پہلا دن ہے، ماہ غم، ماہ عبادت، ماہ ارتباط با اہل بیت، ماہ خوشنودی معصومین، ماہ خوشنودی انبیاء و مرسلین، ماہ خوشنودی خداوند رب العالمین۔ خود سازی کا مہینہ، معاشرہ بنانے کا مہینہ، امت سازی کا مہینہ، اصلاح معاشرہ کا مہینہ، اصلاح خاندان کا مہینہ، خدا سے قریب تر ہونے کا مہینہ، اہل بیت سے قریب تر ہونے کا مہینہ، اہل بیت کے اس پاکیزہ خون اور قربانیوں کی نسبت میں ذمہ داری کے احساس بڑھنے کا مہینہ، اپنا فاصلہ اہل بیت کے ساتھ کم تر کرنے کا مہینہ، اور اپنے آپ کو، اپنی تصویر کو اہل بیت کے پاکیزہ آئینے میں دیکھنے کا مہینہ، اپنے تشیع کے حق ادا کرنے کا مہینہ، محبت کے تقاضوں پر عمل کرنے کا مہینہ، اہل بیت کی سیرت پر چلنے کا مہینہ، حسین کے ساتھ، فرزند حسین، امام زمانے کے ساتھ دوبارہ بیعت کرنے کا مہینہ ہے۔ یقیناً ماہ رمضان میں جب ہم داخل ہو، ماہ محرم میں جب ہم داخل ہوتے ہیں، ان تمام تیاریوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، مجلس عزا میں آنے والا در حقیقت وہی ہے جو ندائے حسین کو لبیک کہتے آئے ہیں۔ یہ جملہ ابھی ہمارے درمیان کافی مشہور ہوا ہے، لبیک یا حسین، یہ جواب اس حل من ناصر کا امام نے دعوت دی ہے۔ میں اگرچہ شہید ہو رہا ہوں، میرا مقصد باقی ہے، میرا ہدف باقی ہے، وہ دین جس کے لیے میں نے اتنی قربانیاں دی ہے وہ باقی ہے، انسانوں کی تربیت جو میرا مقصد تھا وہ باقی ہے۔ تو حل من ناصر فرمایا اور ہم ابھی لبیک کہتے ہیں، مجلس عزا میں آنا خود در حقیقت عملی لبیک ہے اس ندا کے لیے۔ سعادت مند ہے، خوش قسمت ہے کہ لبیک یا حسین کے سلسلے میں پہلا قدم اٹھایا ہے، لیکن اس قدم کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہمارا وظیفہ ہے، فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ حدیث کی تلاوت ہوئی، آپ کی خدمت میں ارشاد ہوا، افضل اعمال امتی انتظار الفرج۔ حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کا سب سے بہترین عمل فرج کا، ظہور امام کا انتظار کرنا ہے۔ دوسری بات، احادیث میں ارشاد ہوتا ہے، فرماتا ہے کہ تمہارا فرج ہی، تمہارے گشائش ہی، تمہارے مشکلات کا حل ہی انتظار امام زمانہ میں ہے۔ انتظار میں تمہارے مشکلات کا حل ہے، سب سے افضل عبادت انتظار امام، اور انتظار ہی کے ذریعے تمہارے مشکلات حل ہو جائیں گے. جب امام آئیں گے کل کائنات کے مشکل حل ہو جائے گا، ساری انسانیت کے مشکل حل ہو جائے گا. یہ وہی ہستی ہے جس کا وعدہ سارے انبیاء نے دیا ہے، اور خاتم انبیاء نے دیا ہے، اور سارے ائمہ نے دیا ہے. لیکن اسی انتظار میں انتظار کرنے والوں کا فرج حاصل ہوگا، یعنی خود انتظار کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے مشکلات حل ہو، آپ اپنے مقصد تخلیق سے نزدیک تر ہو جائے، آپ اپنے مقاصد سے نزدیک تر ہو جائے، آپ دنیاوی اور آخرت دونوں حوالوں سے اپنے مقاصد سے نزدیک تر ہو سکتے ہیں. عالم کا فرج امام کے ظہور میں ہے، آپ کا فرج خود اسی انتظار فرج میں ہے. حدیث ہے تمہارا فرج انتظار فرج میں ہے، انتظار کے حقیقی تقاضوں پر عمل کرو، آپ کے مشکلات حل ہو جائیں گے. انتظار کی حقیقت سمجھو، انتظار کے تقاضوں کو سمجھو، انتظار کی ماہیت سے آگاہ ہو جاؤ، تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. بس اوقات غلط فہمی کی وجہ سے ایک بہترین نعمت کو عذاب میں تبدیل کرتے ہیں. جہالت کی وجہ سے چاقو آپریشن کرنے والے ڈاکٹر کے ہاتھ میں آ جائے، ایک خودکش یا قاتل پیشور قاتل آدمی کے ہاتھ میں آ جائے، بہت فرق ہوتا ہے نتیجہ. ایک بچے کے ہاتھ میں آ جائے ایک قیمتی ہیرا، ایک جوہر شناس کے ہاتھ میں آ جائے، نتیجہ بہت فرق ہوتا ہے. تو یہ فرج عظیم نعمت ہے، لیکن اس کی قدر جاننے کی ضرورت ہے. تم انتظار کی حقیقت کو سمجھو، تمہارے مشکلات کا حل اسی میں ہے. بہت سے مسائل ایسے ہیں اس کی حقیقت اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے ہمارے بہت سے مشکلات حل ہو جاتے ہیں. محبت کے تقاضے سمجھ میں آ جائے، مودت اہل بیت کے، امامت کے تقاضے سمجھ میں آ جائے، صبر کے تقاضے سمجھ میں آ جائے، دیکھو اسلامی معارف کے تقاضے سمجھ میں آ جائے، ہر عقیدہ ہر اصول آپ کے ایک مشکل حل کرنے میں مؤثر ہے. نہ صرف آخرت کے مشکل، دنیاوی مشکل. تو ان میں سب سے اہم انتظار فرج سے، حضور نے فرمایا سب سے افضل عبادت انتظار امام زمانہ ہے. اسی لیے آپ ہمارے احادیث کے مطابق ہے، یہ معصومین کی روایات کے مطابق ہے کہ فرماتے ہیں کہ امام کے جب نام سنتے ہیں تو اٹھو، ہم سب اٹھتے ہیں اور پھر سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، الامان کی آواز بلند کرتے ہیں، الامان الامان من فتنة الزمان. مطلب کیا؟ جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمارے سمجھ میں آنا چاہیے، واضح مطالب ہے. اٹھنے کے معنی کیا ہے؟ مولا ہم آپ کے ساتھ اصلاح عالم، اس عالم کے اصلاح میں آپ کے آواز پر لبیک کہہ کر اٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ دیتے ہیں. امام کے نام سن کر اٹھنے والے یقیناً امام کا حکم سن کر اٹھیں گے. یہ قسم کی عملی تربیت ہے کہ اصلاح عالم میں امام کے ساتھ آپ کو دینا ہے قیام، ورنہ امام سے افضل خود مولا امیر المومنین، خود نبی اکرم ہے. در حقیقت یہاں پر پیغام ہے کہ امام کا کام اصلاح عالم ہے، اس کے لیے امام قیام فرمائیں گے، آپ بھی قیام کریں گے. ابھی سے عادت کرو، عملی تربیت کرو، اپنے آپ کو تلقین کرنا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے، یقینی بنانا ہے، ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اسی طرح سے سر پر ہاتھ رکھنا، یعنی مولا اطاعت، میرا پورا وجود آپ کی اطاعت. سر پر ہاتھ رکھنا اطاعت کی علامت. مولا سابقہ جن لوگوں نے محبت کے دعویٰ کیے، اصل موقع پر فرار کا راستہ اپنایا، ان کے راستے کو میں نہیں اپناؤں گا، میں اطاعت کرنے والا ہوں. اسی طرح سے الامان من فتنۃ الزمان، مولا میں دنیا کے حالات سے باخبر بھی ہوں، دنیا کے فتنوں سے باخبر بھی ہوں، میں ایک بیوقوف آدمی، بے خبر آدمی، غافل آدمی نہیں ہوں، ایک ذمہ دار انسان ہوں، دنیا کے حالات سے باخبر ہوں، ان حالات سے مجھے نفرت ہے، دشمنی ہے، اس سے امان چاہتا ہوں، اس سے نجات چاہتا ہوں. اگر میں دنیا کے ظلم و ستم کے ساتھ دوں پھر الامان کہنے کا معنی نہیں ہے، دنیا کے ظالموں سے اگر راضی ہوں پھر الامان کہنے کا معنی نہیں رکھتا ہے، دنیا میں باطل کے نسبت میں میرے دل میں کوئی احساسات نہیں ہے تو پھر الامان بے معنی الفاظ ہوں گے. مولا میں امان چاہتا ہوں، فکری امان، فکر خطرے میں ہے، عقیدہ خطرے میں ہے، ایمان خطرے میں ہے، اقدار خطرے میں ہے، ثقافت خطرے میں ہے، اخلاق خطرے میں ہے، سب کچھ خطرے میں ہے، صرف جان خطرے میں نہیں ہے، صرف مال خطرے میں نہیں ہے، صرف حکومت خطرے میں نہیں ہے، صرف ملک خطرے میں نہیں ہے، انسانیت خطرے میں ہے، ایمان خطرے میں ہے، میں امان چاہتا ہوں. دیکھیے، یعنی در حقیقت انتظار کے ساتھ ہم یہ کام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم انتظار کے معنی کو سمجھتے ہیں، اس کے تقاضوں کو بھی سمجھتے ہیں، ان کے مطابق امام کے ساتھ دینے کے وعدہ کر رہے ہیں، فوراً اٹھتے ہیں. روایتوں میں جیسے امام اعلان کریں گے مکے سے، جس نے ساری چیزیں نظر انداز کر کے قدم آگے بڑھائے وہ امام کے خدمے میں پہنچ جاتا ہے. یہ ٹریننگ ہے ابھی سے، حق کو جب آپ کی ضرورت ہو اب کسی چیز کو نہ دیکھو، اٹھو، مصلحتوں میں نہ جاؤ، مفادات کی نہ سوچو، قوم قبیلے کے بارے میں نہ سوچو، اولاد عزیزوں کے بارے میں نہ سوچو، اٹھو، یعنی سب پر حق کو ترجیح دو، سب پر حق کو فوقیت دو. یہ پیغام ہے. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ امام کیوں پردے غیب میں گئے، کیوں ہم امام کے انتظار کریں، امام کو ظاہر ہونا چاہیے. سارا انبیاء ظاہر تھے، اگرچہ بعض انبیاء آپ حضرت عیسیٰ، حضرت خضر وغیرہ کے بارے میں بہر وہ ہے، لیکن ان کی جب وہ غیب میں گئے در حقیقت ان کی ذمہ داری کا مرحلہ بھی ختم ہو گیا ہے. تو امام پردے غیب میں کیوں گئے؟ آپ امام کی ذمہ داریوں کو جب سمجھیں گے، اور سمجھتے ہیں، سمجھیں گے، مستقبل کی صیغہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں امام کی کیا ذمہ داریاں ہیں، تو پتہ چلے گا کہ امام ہمارے انتظار میں ہے، امام ہمارے انتظار میں ہے، نہیں کہ ہم امام کے انتظار میں ہیں. امام کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی ذمہ داری دین کی حفاظت کرنا. سابقہ ادیان سب ختم ہو گئے. آپ جانتے ہیں اسلام سے پہلے جو ادیان تھے اس میں یہودیت اور عیسائیت تحریفوں کے ساتھ کچھ باقی ہے، کتابیں بھی باقی نہ رہیں، کچھ کتابیں تحریفوں کے ساتھ، 104 کتابوں میں سے کچھ باقی رہی تحریفوں کے ساتھ. 124,000 انبیاء میں سے چند کے نام لوگوں کو یاد ہے، باقی کے نام پہ یاد نہیں ہے. ادیان الہی میں سے کوئی بھی صحیح و سالم باقی نہیں رہا. تو ختم نبوت کا اعلان ہو رہا ہے جبکہ دین کی بقا خطرے میں ہے. 124,000 انبیاء چار دین کو نہ بچا سکے، تو ابھی ختم نبوت ہو جائے تو کیسے یہ دین محفوظ رہ سکتا ہے؟ ایک سوال ہے نا. 124,000 انبیاء چار شریعت کو نہ بچا سکے، شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ، شریعت نوح، شریعت ابراہیم، دیکھیے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے،
کچھ چیزیں موجود ہیں لیکن خالص شکل میں، کامل شکل میں وہ شریعتیں محفوظ نہیں ہیں، تحریفوں کے ساتھ یہودیت اور عیسائیت ہے۔ تو اتنے انبیاء کے باوجود شریعتیں خطرے میں پڑ گئی، تو آخری شریعت میں ختم نبوت کے اعلان ہو رہا ہے، تو اس کے حفاظت کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہر جانشین بھی ذمہ دار نہیں بن سکتا ہے۔ تاریخ اسلام کے مطالعہ رکھنے والے جانتے ہیں، تاریخ کے مسلمہ حقائق میں سے یہ ہے کہ جو لوگ پیغمبر کے جانشین ہونے کے مدعی تھے، خود انہوں نے حدیث پیغمبر پر پابندی لگا دی، جبکہ اسلام کے دو سر چشمے ہیں، قرآن، دوسری سنت۔ عام مسلمانوں کے مطابق بھی کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ یعنی آپ اسلام کو کیسے لیں گے؟ قرآن سے، اور قرآن کی تفسیر سنت نبوی۔ نزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ہم نے آپ کا قرآن نازل کیا، اس قرآن کی تفسیر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ خود خدا نے یہ ذمہ داری پیغمبر کو دی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب، تلاوت آیات اور تعلیم۔ تلاوت الگ ہے، تعلیم الگ ہے، یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے علاوہ سیرت پیغمبر سرچشمے معرفت اسلام ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر کی سیرت آپ کے اسوہ حسنہ ہے۔ سنت پیغمبر سرچشمے اسلام ہے۔ مَا آتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ان تمام باتوں کے باوجود آپ صرف قرآن سے اسلام کے احکام، اسلام کے عقائد، اسلام کے اخلاق آپ اخذ کریں، بہت کچھ کم ملے گا، بہت کم ملے گا۔ اسلام اگر 100% ہو، اس میں سے قرآن سے اصول لے سکتے ہیں، اس کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں، نماز تک کی تفصیلات نہیں ہیں جو جس کا سب سے زیادہ ذکر ہے، تو وہ سنت میں ہے۔ اور پیغمبر کے جانشینی کے مدعی افراد نے روز اول سے سنت پر پابندی لگائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے دین کس خطرے میں تھا، کس خطرے سے دوچار تھا۔ واقعا آپ غور کیجئے، وہ افراد جو پیغمبر کے جانشین بن گئے اور سارے اختیارات ان کے پاس، اب وہ کہتے ہیں پیغمبر کے حدیث چند آدمیوں کے اجازت ہے، باقی آدمیوں کے اجازت نہیں کسی کو بتانے کا، بتانے والے کو کوڑا مارا، حدیث سنانے والے کو تازیانوں سے اس کو سزا دی، اور لکھنے کی تو مکمل منع، آگ لگا دی جو احادیث لکھی گئی تھی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے دین کے بقا خطرے میں ہے۔ اگر کوئی حدیث ابھی نہ ہوتی تو اسلام کے 70% آپ کے پاس نہ ہوتا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کے وجود امامت کے بغیر خطرے میں ہے۔ سابقہ ادیان جس طرح سے نابود ہوئے، اسی طرح سے اسلام میں ایک مثال ملتی ہے۔ یہ مثال کیا ہے؟ خود جانشینی کے دعویٰ کرنے والوں نے سب سے پہلے اسلام کے عظیم ترین قرآن کے بعد سرچشمے پر حملے کیا، اور قدم بہ قدم آگے بڑھتے آئے۔ یزید کے زمانے میں تو سمجھ رہا تھا ہم مکمل کامیاب ہو گئے ہیں، اعلان بھی کیا، لعبد حاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی وحی تھی نہ کوئی خبر تھی، یہ حکومت کرنے کے لیے کھیل کھیلا ہے۔ بنو امیہ کے خاندان کے سب سے بڑے بزرگ حضرت حمزہ کے قبر پر گیا، کہا کہ حمزہ جس حکومت کے درخت کی آبیاری تم نے اپنے خون سے کیا ہے، اب ہمارے بچوں کے ہاتھ میں کھلونا بن گیا۔ یہ تو اسلام، امامت کی ایک اہم ذمہ داری اسلام کو نجات دینا، اسلام کی حفاظت۔ ٹھیک ہے خدا نے ذمہ داری لی ہے اسلام کے حفاظت کا، لیکن خدا وسائل کے ذریعے، اسباب کے ذریعے کام کرتا ہے، یعنی قرآن اور عترت کے ذریعے۔ اور خود قرآن بھی اگر مسلمہ تفسیر معصوم مفسر نہ ہو، قرآن کتاب ہدایت نہیں، کتاب ضلالت، ابھی تکفیری بھی، خوارج بھی قرآن سے استدلال کرتے ہیں. انسانی معاشرے کے لیے حکمران کی ضرورت قابل انکار نہیں ہے. خوارج نے قرآن سے کیا استفادہ کیا؟ ان الحکم الا للہ سے کہ حکمران نہیں ہونا چاہیے، یہ کفر ہے. کسی کو حکومت کا حق دینا کفر ہے. دیکھیے، جب معصوم اور مسلم مفسر کی خدمت میں نہ پہنچے تو واضح ترین آیات سے منفی ترین معانی لیتے ہیں. تو یہ حفظ دین، اسلام کیوں محفوظ رہا؟ امامت کی وجہ سے. ختم نبوت کے لیے کیا جواز ہے جبکہ وجود دین خطرے میں تھا؟ امامت کا سلسلہ جواز. میں نے صرف اشارہ کیا سابقا گفتگو کی اس موضوع پر، میں نے سابقا انہی مجالس میں گفتگو کی ہے، اسی لیے اشارہ کیا اس کی طرف، ورنہ زیادہ تفصیل کی ضرورت تھی. تو اب دیکھتے ہیں، سید الشہداء نے یہی احساس کیا جب مروان سے ملاقات ہوئی دوسرے دن ولید کے دربار کے بعد. مروان نے کہا آپ بیعت کر لیتے، آپ کے مفاد میں تھا. فرمایا علی الاسلام السلام اذ بلیت الامہ براع مثل یہ، اسلام کو خیر بات کہنا چاہیے، اسلام کو الوداع کر دینا چاہیے جب اسلام کے حکمران یزید جیسا ہو. راعی عربی زبان میں اصل میں چرواہے کو کہتے ہیں، پھر استعمال ہونے لگا ہے حاکم میں، حکمران میں. چرواہا اگر بیڑیا خود چرواہا ہو تو کوئی بیڑ باقی نہیں رہے گا. اسی طرح سے مسلمانوں کا حکمران خود شرابی ہو، خود منکر پیغمبر منکر خدا ہو، تو پھر وہ اسلام کو بچائے گا؟ یزید کو آپ دیکھیے. اس لیے حسین نے فرمایا علی الاسلام السلام. جب قافلہ واپس آئے مدینہ، ابراہیم بن طلحہ جو بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، پوچھا سید سجاد سے کربلا میں کون جیتا کون ہارا، حسین یا یزید؟ وہ جانتا تھا جواب کیا ہونا چاہیے، یہ سارے مرد شہید ہو گئے، بچے تک شہید ہو گئے ہیں، خاندان اسیر، اب یہ تو جیتنے والے ایسے نہیں ہوتے ہیں. نگاہ ظاہری نگاہ رکھنے والے، دینی معیاروں سے محروم لوگ، ان کی نگاہوں یہی ہے جیتنے کا معیار، ہارنے کے یہی معیار، مادی معیارات آخری معیارات. تو آپ نے فرمایا اذان کا وقت ہونے دو، اگر اذان ہو گئی سمجھ لینا ہم جیت گئے، اذان نہ ہوگی سمجھ لینا یہ جیت جیت گیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ امام کی ایک ذمہ داری دین کی حفاظت. ابھی بھی تمام تر تحریفوں کے باوجود بھی پورا کا پورا دین کے محافظ امام ہے. اگر دین کے بقا خطرے میں پڑ جائے امام ظاہر ہو جائیں گے. تو جب امام دین کے محافظ ہے، کسی نبی کی ضرورت نہیں. دوسرا نقطہ جو ہمارے احادیث میں ہے، امام، آپ زیارت جامعہ بھی پڑھتے ہوئے اس میں فرماتے ہیں بکم یمسک السماء، بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض، اہل بیت آپ کے بدولت خدا آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روک دیتا ہے. یعنی اگر اہل بیت نہ ہوتے، در حقیقت ائمہ اطہار اگر نہ ہوتے، زیارت جامعہ ائمہ اطہار کے بارے میں، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ دنیا بھی باقی نہ رہتی. نہ صرف دین خطرے میں تھا، دنیا بھی باقی نہیں رہ سکتا. بقا تو کوئی فلسفہ بھی نہیں تھا. ما خلق الجن والانس الا ليعبدون، وہ فلسفہ، وہ مقصد امامت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. تو یہ دوسرا وجہ ہے کہ امام کہ بغیر یہ زمین بھی باقی نہیں رہ سکتے. مشہور روایت فرماتے ہیں معصومین، لولا الحج لساخت الارض باہلها، حجت خدا نہ ہو تو زمین اہل زمین کو نگل لے جائے گی، اب اہل زمین دن جائیں گے زمین کے اندر، سب ختم ہو جائیں گے. یہ ان کی برکت سے ہے. یعنی جس طرح سے ایک جگہ پر آپ پھول کو پانی دیتے، پھول کے ساتھ کانٹوں کو بھی پانی ملتا ہے، اسی طرح سے رحمت خدا کے لائق معصومین ہیں، اور معصومین کے ذریعے باقیوں تک فیض الہی پہنچتا ہے، ان کی برکت سے، ان کے طفیل میں دوسروں تک فیض پہنچتا ہے. اور تیسرے اہم ذمہ داری معصومین کی یہی کہ معصومین اسلام کے حقیقی علم رکھنے والے معصومین، اسلام کے حقیقی تعلیم دینے والے بھی معصومین ہیں. یعنی کیا؟ آپ حقیقی اسلام کو لینا چاہے صرف معصومین سے لے سکتے ہیں. یہی فلسفہ ہے کہ پیغمبر خدا نے بھی اور تشیع میں بھی حدیث کی تحریر کا انتظام نہیں ہوا ابتدا میں، جبکہ حدیث کی بڑی اہمیت ہے. اس کا وجہ یہی تھا کہ جب تک معصومین ہیں تو اصل سرچشمہ موجود ہے. اگر آپ حدیث لکھیں گے راوی سے نقل کریں گے، راوی بہرحال عادل بھی ہو، ایک انسان ہے جو غلطی کر سکتا ہے، اس کی بات سے 100% یقین نہیں آتا ہے، لیکن قیامت تک جب معصومین کا سلسلہ ہے تو اصل سرچشمہ موجود ہے. اسی لیے اگر تحریر بھی نہ ہو کوئی نقصان نہیں ہوتا. ہم عالم اسلام والوں سے یہی کہتے ہیں، حدیث پر پابندی لگانا، آگ لگا دینا، منع کرنا، در حقیقت اسلام کو اسلام سے محروم کرنا ہے، لیکن وہ یہ بات ہم سے نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہماری نظر میں معصومین انفسنا و انفسکم، معصومین نفس پیغمبر ہے، باب علم پیغمبر ہے، سفینۂ نجات ہے، سفینۂ نوح ہے، مصباح ہے، چراغ ہدایت ہے، یہ احادیث نبوی ہے. تو اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اسلام کی معرفت کے لیے، اسلام کی شناخت کے لیے سب سے کامل اور سب سے زیادہ مستند سرچشمہ معصومین ہے. سلمان فارسی بھی ایک روایت پیغمبر سے نقل کرے، لیکن علی علیہ السلام فرمائے یہ صحیح نہیں ہے، ہم سلمان کی بات کو نہیں مانیں گے. سلمان عادل ہے، پاک انسان ہے، لیکن غلطی کر سکتا ہے. تو امام کے ایک اہم ذمہ داری تعلیم دین ہے، مرجع دینی ہے، سرچشمہ معارف اسلام ہے، اسلام کو صرف انہی سے لینا ہے. پیغمبر نے بھی فرمایا مدینہ علم کا، علم کے شہر کا دروازہ علی ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں کہا. یہ اس حوالے سے ہم صرف اہل بیت ہی سے دین کو اخذ کرتے ہیں، یہ مذہب ہمارا، لیکن ہمارے افراد میں کوتاہی ہے. مذہب کا نظریہ یہ ہے کہ صرف اپنا دین محمد و آل محمد سے لینا ہے. ہمارے مراجع کے دلائل کو دیکھیں گے، سارے دلائل فرمائشات قرآن و سنت ہے، لیکن ہم خود کتنے لیتے ہیں؟ ہماری شناخت دین کے بارے میں کتنا ہے؟ ایک طرف سے خوشی ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، کہ ہم صرف اس دین کو حق مانتے ہیں، اس فقہ کو حق مانتے ہیں، اس شریعت کو حق مانتے ہیں، اس اخلاق کو حق مانتے ہیں، اس عرفان کو حق مانتے ہیں جو اہل بیت کی طرف سے ہو. خوش قسمت ہے غلط دروازے تک نہیں گئے، لیکن دروازے کے دستک دینا ہے، استفادہ کرنا ہے، اس میں کمیاں ہم میں موجود ہے کہ اس کو اضالہ کرنے کی ضرورت. جو کچھ ابھی ہے، ہم بڑے مدعی ہیں، علی کے عاشق ہیں، علی کے نہج البلاغہ سے کتنے باخبر ہیں. عمل کا مرحلہ تو بعد میں آتا ہے، مشکل تر مرحلہ عمل کا مرحلہ ہے. نہج البلاغہ آپ کسی کافر کو دیں گے وہ بھی خوش ہو جائے گا، اتنی باتیں نہج البلاغہ میں ہیں، معارف ہے، کہ ایک آدمی کو انسان ہونا چاہیے, مسلمان ہونے کی بھی ضرورت نہیں, نحو البلاغہ پڑھ کر خوش ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے اصل امام کا معنی یہی آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہے, امام پیشوا رہبر, یعنی آپ کے علمی پیشوا علی ہے, علی کے مقابل میں کوئی اور علمی پیشوا نہیں ہے, اولاد علی ہے, یعنی ائمہ اطہار ہے, ان کے علاوہ کوئی اور علمی پیشوا نہیں ہے. اور علمی سے مراد چاہے عقائد ہو چاہے فقہ ہو, ہمارے عام مسلمان دیکھیں فقہ کے کئی مذاہب ہیں, عقائد کے دوسرے کئی مذاہب ہیں, عرفان کے تیسرے کئی مذاہب ہیں, ہر علم کے میدان میں امام جدا جدا ہے, لیکن ہم بحکم قرآن و بحکم سنت صرف اہل بیت کے دروازے تک آتے ہیں. اسی طرح سے امام کا معنی رہبر ہے. اچھا امام کا امام عربی زبان میں جو آگے آگے ہوتا ہے, جس کی کوئی پیروی کرتا ہے, اما عربی زبان میں قصد کرنا, قصد کر کے جانا, ماں کو کہتے ہیں, بچے کا منزل مقصد ماں ہوتی ہے, بچہ کھیلتا ہے, بھوک لگتی ہے, جو بھی ہو آخر میں ماں کی طرف آتا ہے, اسی بنا پر ماں کو کہتے ہیں. امت وہ قوم جو با مقصد قوم ہے, ایک منزل کی طرف روان و دوان ہے. تو امام اس با مقصد قوم کے رہبر ہے, پیشوا ہے, علمی رہبری ہے, سب سے اہم رہبری ہے. انسان علمی موجود ہے, پہلا سوچتا ہے پھر اقدام کرتا ہے. ممکن ہے عقل کے مطابق اقدام بھی نہ کرے, لیکن بہرحال سوچ کر اقدام کرتا ہے, بس اوقات عقل کے خلاف بھی ہوتا ہے. اور دوسرا سیاسی امام ہے, پیشوا ہے, یعنی ہم سیاسی مسائل میں بھی محمد و آل محمد ہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں. ہمارا سیاسی رہبر, حکمران, خلیفہ, امام, امیر, وصی پیغمبر, ولی کون ہے؟ امام ہے. یعنی امام کا معنی پیشوا ہے, چاہے علمی میدان میں ہو چاہے سیاسی میدان میں ہو. عربی زبان میں امام پیشوا کو کہتے ہیں, چاہے سیاسی پیشوا ہو چاہے, ہم جب کہتے ہیں ہم بعد 12 اماموں کو امام مانتے, معنی کیا, یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنے دین صرف ان سے لیتے ہیں, ہم صرف انہی کو اپنا سیاسی پیشوا مانتے ہیں. اور تیسرا وہ کردار میں امام ہے, پیش نماز کو امام جماعت کہتے ہیں, 2 رکعت کے اعمال میں ہم اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں, 4 رکعت کے رکوع و سجود و قراءت و حرکات و سکنات میں ہم اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں, اسی لیے اس کو امام کہتے ہیں, یعنی جس کے نقش قدم پر چلتے ہیں. وہ اخلاقی امام ہے, کردار کے امام ہے. تو ائمہ الاطہار کردار کے میدان میں بھی ہمارا امام ہے. حضرت آیت اللہ جوادی فرمایا کرتے ہیں, اور ان کی کتابوں میں بھی ہے, کہ آپ اول وقت نماز پڑھا کریں. اول وقت جب نماز پڑھیں گے تو امام زمانہ بھی اسی وقت نماز پڑھتے ہیں. تو امام زمانہ چنانچہ آپ کے امام ہے, رہبر ہے, پیشوا ہے, آپ کو خدا کی طرف لے جاتا ہے, یعنی صراط مستقیم ہے, اس صراط مستقیم پر چل رہے ہیں, ہر روز ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں, اس کاروان کے میر کاروان امام ہے. تو اسی طرح سے اس کے اعمال بھی آپ کے اعمال کے امام ہیں, یعنی جب اول وقت نماز پڑھیں گے امام کی نماز آگے آگے خدا کے درگاہ میں پہنچ جائے گی, آپ کی نماز امام کی نماز کے ساتھ ساتھ پہنچ جائے گی. اور یہاں سے پتہ چلا کہ امام کی عظیم ذمہ داری ایک انسانوں کو دین سکھانا، دین کی حفاظت، کربلا میں دین کی حفاظت کی اور تاریخ رہتی دنیا تک کے لیے دشمنان دین کو بے نقاب کر دیا. یعنی کربلا کے اہم اثر یہی تھا کہ ہمیشہ کے لیے دشمنان دین کو بے نقاب کر دیا. بیڑیا کو چرواہا سے تمیز دینے کی صلاحیت امت کو دی، امین و خائن کے درمیان فرق رکھنے کی صلاحیت امت کو دی، نور و ظلمت میں فرق کرنے کی صلاحیت دی، لیکن باقی ضرورتیں باقی ہیں. البتہ خود حفظ دین کی ضرورت بھی ابھی باقی ہے، کسی وقت خطرہ پیش آ سکتا ہے، لیکن قیام کربلا اور پھر آزاداری کے تسلسل باعث بنتا ہے کہ یہ پیغام مسلسل زندہ رہے، زمانے کے یزید مسلسل رسوا ہوتا رہے. حاکم مدینہ نے خط لکھا یزید کو، اگر تمہیں مدینہ کی ضرورت ہے زینب کو یہاں سے نکال لے جاؤ. زینب آزاداری کرتی تھی پیغام حسینی کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ مدینہ پر یزید حکومت نہیں کر سکتا. آزاداری برائے آزاداری نہیں، آزاداری برائے رساندن پیغام حسینی. جس مقصد کے لیے حسین نے خون دیا ہے، اس مقصد کے لیے ہمیں آنسو دینا ہے. یعنی خون حسین کا مقصد اور آزاداری کا مقصد ایک ہے. تو یہ اور دوسرا تعلیم. لیکن جب امام پردے غیب میں ہیں، ان کی تعلیم سے ہم محروم ہیں. اور اسی طرح سے امام جب پردے غیب میں ہے، ٹھیک ہے ہمارے فقہا نائب امام ہے، لیکن معصوم اور غیر معصوم کے درمیان فاصلہ آسمان و زمین کا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے باقی انسانوں کے درمیان سب سے زیادہ معارف معصومین، تعلیمات معصومین حاصل کرنے والے فقہا ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی خرچ کی ہے حوزہ میں اور دین کے تمام شاخوں سے آگاہ ہو گئے ہیں، اور وہ بھی مستند طریقے سے. فرض کیجیے ایک آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، میڈیکل کالج میں جاتا ہے، آخر تک پڑھ لیتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے. دوسرا آدمی جو کتابیں ہوتی ہیں بازار مونی کے مطالعہ کرتا ہے، یہ زندگی لگائے ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے، مستند راہوں سے جانا پڑے گا پھر ڈاکٹر بن سکتا ہے. صرف از خود کتابیں پڑھنے سے ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے. اسی طرح سے وہ لوگ جو کسی دن مدرسے دینی میں نہیں پڑھا ہے، وہ دین کے ترجمان نہیں بن سکتا ہے، اسلام شناس نہیں بن سکتے ہیں. مستند راستوں سے چلنا پڑے گا تب دین کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، مستند راستوں سے. یا خود اہل تحقیق ہو یا محققین کے مستند تحقیقات کی تقلید کریں، یہ دو راستہ ہے. نہ خود اہل تحقیق ہو، نہ خود مجتہد ہو، نہ با اعتماد شخصیات کی باتوں پر عمل نہ کرے، یہ گمراہ ہو جائے گا. مولا خوارج کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ نہ خود تشبیہ دیتے ہیں اس درخت کے ساتھ جو اپنی پاؤں پر کھڑی ہوتی ہے، نہ خود ایسے ہیں، نہ کسی ایسے درخت سے متقی ہے تکیے لگے ہوئے، اسی لیے لوگ گمراہ ہیں. ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ ان کا رخ بدل جائے گا. اور اسی طرح سے کردار کے لحاظ، رہبران جتنے پاکیزہ ہو اتنا ہی انسان کو سکون ملتا ہے. حضرت امام خمینی جو ہے شاگردی غلامی اہل بیت پر فخر کرنے والے تھے، لیکن ایسے لوگ عاشق تھے. اب وہاں کے اسیروں کی داستانیں پڑھی صدام کی جیلوں میں، ایسی داستانیں ہیں کہ اس کو پڑھ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، برداشت کرنا چھوڑ دیجیے. انہوں نے یہ سب برداشت کیا، کہا کہتے تھے کہ بھائی امام خمینی کو گالیاں دے دو وغیرہ وغیرہ، تیار نہیں تھے. شریعت میں جائز ہے ہاں، لیکن اس کے باوجود تیار نہیں تھے. یہ وہ عشق ہے. اگر رہبران پاکیزہ ہو تو انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے. ابھی جو دنیا غلط میں ہے، قرآن خود فرماتا ہے، وَلَقَدْ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہم نے اپنی امانت پیش کی آسمان زمین پہاڑ سب پر، کوئی بھی اس امانت کے امین بننے کا لائق نہیں تھا، صلاحیت نہیں تھی ان میں. وہ حمل ہر انسان، انسان کے پاس صلاحیت تھی، اس نے امانت تو قبول کی، صلاحیت تھی، لیکن دو عیب کی وجہ سے انسان امین بننے کے بجائے خائن بن گیا. انہو کان ظلوما جہولا، ظالم تھا اور جاہل. انسانی معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں اس کی یہ دو سرچشمہ ہیں، یا جاہل ہے نہیں جانتا ہے اس لیے غلط کام کرتا ہے، جو غلط کام ہوتا ہے اس کام کو غلط نہیں سمجھتا ہے، جاہل ہے، نادان ہے، یا علم نہ ہونے کی وجہ سے، یا بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے، یا دین شناس نہ ہونے کی وجہ سے، یا دنیا شناس نہ ہونے کی وجہ سے. جاہل ہے اس لیے نہیں سمجھتا، غلط کام کو غلط نہیں سمجھتا ہے. دیکھیے لشکر یزید کو اس طریقے سے جاہل بنایا گیا تھا، احادیث پر پابندی لگا کر اور مختلف دوسرے ہٹکنڈوں کے ذریعے. قصد قربت کے ساتھ حسین کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے، قصد قربت کے ساتھ خانہ کعبہ کو آگ لگا دی، قصد قربت کے ساتھ مدینے میں واقع حرم میں قتل عام کیا اور اصحاب و تابعین کا قتل عام کیا، یہ جہالت کی وجہ سے. دوسرا ظلم کی وجہ سے، ظلوماً جہولا، جہالت اور ظلم تمام برائیوں کے باعث. ایک انسان لائق امانت الہی ہے، لیکن اس دو عیب کی وجہ سے خیانت کی ہے. امام کون ہے؟ وہ ہستی ہے جو علم میں معصوم ہے اور عمل میں بھی معصوم ہے، اسی لیے عدالت مجسم ہے، علم مجسم ہے، تو ہم ان سے محروم ہو گئے. لیکن فقہا جو ان کے نائب ہے یقیناً امام کی جگہ کو پر نہیں کر سکتے، اسی لیے جب امام آئیں گے عالم کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. تو امام کی غیبت کے دوران محروم ہو گئے امام کے علم سے، امام کی سیاسی قیادت سے. اگرچہ فقہا نائب ہے عصر غیبت میں، لیکن امام کے معصومانہ قیادت سے محروم ہو گئے. تیسرا امام کی کردار سے، معصومانہ کردار، معصومانہ سیرت، معصومانہ اسوہ سے محروم ہو گئے. اگرچہ قرآن نے فرمایا تمہارے لیے غیر معصوم بھی اسوہ ہے، لیکن معصوم جیسا نہیں ہو سکتا. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، آپ کے لیے حضرت ابراہیم بھی اسوہ ہے، ابراہیم پر ایمان لانے والے بھی اسوہ ہے، لیکن معصوم کی سیرت میں اشتباہ کا امکان نہیں ہے، سکون زیادہ ہوتا ہے. تو ان امام کی غیر حاضری، امام کی غیبت کی وجہ سے ان تین نعمتوں سے محروم ہو گئے، لیکن حفظ دین کے نعمت سے محروم نہیں ہے. ائمہ نے دین کو بچایا ہے، اب بھی اگر دین کا وجود خطرے میں ہو امام زمانہ بچائیں گے. اصلی اور حقیقی دین بغیر کم و کاس امام معصوم کے پاس، یہ ایک. دوسرا، امام کی وجہ سے یہ زمین باقی ہے نابودی سے. لولا الحج لساخت الارض باہلها، اگر حجت خدا نہ ہو زمین اپنے تمام باشندوں کو اپنے اندر نکل جائے گی. اگر اہل زمین محفوظ ہے تو امام کے وجود کی وجہ سے. بکم یمسک السماء، اہل بیت آپ کی وجہ سے خدا نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہے، یعنی عالم کے نظام کو درہم و برہم نہیں کیا. بیومنکم رزق الورا، احادیث میں ہے بیومنکم رزق الورا، آپ کی بدولت اہل عالم کو خدا نے رزق عطا کیا ہے، یعنی فیض کا واسطہ یہی ہے. بظاہر ہمارے ایک روٹی جو ہم کھاتے ہیں اس کا واسطہ کیا ہے؟ روٹی لاتے ہیں آپ روٹی والے سے، روٹی والا کسان سے، کسان زمین سے پانی سے، پانی پہاڑوں سے، پہاڑوں پر پانی دھوپ اور سمندر سے، یہ مادی واسطے ہیں. لیکن اگر امام نہ ہو خدا ان تمام مادی واسطوں کو روک دے گا. بیمنکم رزق الورا، حدیث فرماتی ہے آپ کی بدولت خدا اہل عالم کو رزق دے رہا. میں نے مثال دی، کانٹے کو بھی پانی دیتے ہیں پھول کی وجہ سے. اگر استاد نہ ہو تو سکول بنانے والا سکول نہیں بناتا، کالج بنانے والا کالج نہیں بناتا، استاد ہو تو شاگردوں کی تربیت ہو سکتی، اسی لیے بناتا ہے. یہ امام پردہ غیب میں بھی ہو، یہ دو فائدہ حاصل ہے، اسلام کی حفاظت اور زمین کی حفاظت. اسی طرح سے جس طرح سے خدا کیا ہے، قرآن میں مختلف مقامات پر ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالی آپ کے دل میں ایمان کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. لیکن دوسری جگہ پر خدا فرماتا ہے کہ خدا تمہارے دلوں میں، قرآن کی آیت ہے صریح، ابھی آیت میرے ذہن میں نہیں ہے، صریح آیت ہے کہ خدا تمہارے دلوں میں، خدا غلط لوگ گناہگار لوگوں کے دلوں میں کفر و گناہ کو محبوب بناتا ہے، اچھے لوگوں کے دلوں میں ایمان کو محبوب بناتا ہے، ایمان کو خوبصورت بناتا ہے. مثلا آپ اچھے ہیں اسی لیے عزاداری میں جانے میں مزہ آتا ہے، لیکن ایک بے ایمان ہو ممکن اس کو کسی اور جگہ پہ جانے میں مزہ آ جائے. ایماندار آدمیوں کے دل میں خدا اعمال حسنوں کو مزین کرتا ہے، محبوب بناتا ہے، اور غلط لوگوں کے دلوں میں ناجائز اعمال کو محبوب بناتا ہے. اب دوسری آیات میں ارشاد ہوتا ہے کہ ناجائز اعمال کو محبوب بنانے والا شیطان ہے. ایک آیت میں فرماتا خدا ہے، دوسری آیت میں کہتا ہے کیا شیطان ہے. فرق کیا ہے؟ فرق کوئی فرق نہیں ہے، شیطان خدا کا ہی امتحان لینے کا ذریعہ ہے، خدا انسانوں سے شیطان کے ذریعے امتحان لیتا ہے. شیطان کن لوگوں کے دلوں میں غلط چیزوں کے محبت ڈالتا ہے؟ انہی لوگوں کے دلوں میں جو گناہگار ہیں. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان ان لوگوں پر مسلط ہے جو شیطان سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح سے ہماری احادیث فرماتی ہے کہ امامت کے ایک پہلو کیا ہے، ولایت تکوینی ہے. ولایت تکوینی کا ایک حصہ کیا ہے، انسانوں کے دلوں کے ساتھ امام کا ایک تعلق ہوتا ہے، جن کے دلوں میں پاکیزگی ہو امام ان کے دلوں میں، یعنی امام خدا کا خلیفہ ہے، پاک انسانوں کے دلوں میں پاکیزہ جذبہ ڈالنے کی حوالے سے. شیطان کو خدا نے مسلط کیا ہے ناپاک لوگوں کے دلوں میں ناپاک عزائم ڈالنے کے لیے، ناپاک لوگوں نے اپنے دل میں گوشے نرم پیدا کیا سلطان شیطان کے لیے، اور پاکیزہ لوگوں کے دلوں میں پاکیزہ احساسات ایمان ڈالنے کے لیے خدا نے امام کو معمول بنایا ہے. تو امام پردہ غیب میں بھی ہو پاکیزہ لوگوں کے دلوں کے ساتھ امام کرا دیتا ہے. تو ہمیں اپنے اندر پاکیزگی اگر ہم پیدا کریں گے تو امام ہمارے دلوں میں خدا کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکیزہ جذبہ ڈال دیتا ہے. یہ عزاداری، یہ محفل میں آنا، یہ مجلس میں آنا، نام اہل بیت پر جان دینے کے لیے تیار ہونا، یہ سب وہ پاکیزہ جذبات ہے جو اہل بیت نے ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے. ظاہر خدا نے، خدا اس عالم کو اسباب و علل کے ذریعے چلاتا ہے، موت بھی خدا کی طرف سے ہے لیکن ملک الموت ذریعہ ہے، اسی طرح سے انسانوں کی ہدایت خدا کی طرف سے ہے لیکن ائمہ کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، دل کے ذریعے. وقت زیادہ آیا، آج روزہ اول محرم ہے، امام کی تکلیف کی بات نہیں کی ہے، اس میں کوئی شرعی کوئی حکم نہیں ہے. شریعت میں آپ کے لیے ایک حدیث بھی آپ کو نہیں ملے گی، کہے کیا، امامہ سر پر رکھو یا نہ رکھو، ایسی کوئی حدیث یا آیت شریعت میں نہیں مل سکتی ہے. معصومین، یہ اب الگ گفتگو کی ضرورت ہے، معصومین کی سیرت کے دو پہلو ہیں، ایک یہ ہے کہ معصومین ایک زمانے میں رہتے تھے تو ایک زمانے کے لوگوں کے مطابق ان کے ضرور مخالفت کرنا واجب نہیں تھا. لمبے کرتے پہنتے تھے, عرب تھے, سب عرب تھے, لمبے کرتے پہنتے تھے, معصومین بھی پہنتے تھے. اس سے آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ لمبا کرتا پہننا کیا ہے, مستحب ہے, واجب ہے, بلکہ اس کے لیے الگ حدیث کی ضرورت ہے. اگر حدیث ہو تو سر تسلیم خم کریں گے. ان دلیل شرعی کی ضرورت ہے ہر چیز کے لیے. ظاہر اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں ہے, یعنی کوئی حدیث یا آیت یا حکم موجود نہیں ہے. عرض یہ کر رہا تھا, ابھی وقت زیادہ آیا بات کی مجلس کے وقت مزاحم نہ ہو. ایام عزائے حسین ہے, ایام اطہار, چھٹے معصوم کے بارے میں یہ روایت ہے کہ جب بھی سال بھر میں جب بھی جس دن حسین کا نام سنتے اس دن میں آپ نہیں مسکراتے تھے, ہنسنا تو درکنار, مسکراتے تھے. امام حسن فرماتے میرے والد جیسے ہی محرم داخل ہو جاتا تھا محزون ہو جاتے تھے, غمگین ہو جاتے تھے. خصوصاً عاشور کے دن تو رونے کے علاوہ آپ کو کوئی اور کام نہیں ہوتا تھا. محرم داخل ہوتے ہی محزون, آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نظر نہیں آتی تھی, خوشی نظر نہیں آتی. عظیم غم ہے. انبیاء الہی حضرت آدم سے لے کر خاتم تک, خاتم سے لے کر خاتم اوصیاء تک سب نے حسین پر گریہ کیا. یہ عظیم غم ہے. دشمنوں نے اس غم کو چھپانے کی, بھلانے کی بہت کوششیں کی, لیکن یہ غم اتنا عظیم غم تھا دشمنوں کے تمام تر کوششوں کے باوجود کامیاب نہ ہو سکے. واقعہ کچھ اس طرح سے ہے, آپ جانتے ہیں, لیکن تب بھی ان واقعات کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ والی مدینہ نے مولا کو بلایا, مولا میں تشریف فرما تھے. ابن زبیر پوچھتا ہے ابن رسول اللہ کیوں بلایا ہوگا, فرمایا ان کا طاغی مر گیا ہے, ان کا طاغوت مر گیا ہے, اسی لیے بیعت کے لیے بلا رہا ہے. آپ چلے گئے. جوانا نے بنی ہاشم کو ساتھ لے کر دربار میں چلے گئے. آپ نے جوانوں سے فرمایا آپ دروازے پر انتظار کریں, اگر میری آواز بلند ہو گئی تو اندر آ جانا. جب مولا پہنچ گئے ولید کے پاس, ولید نے امیر شام کی موت کی خبر دی اور پھر یزید کی خلافت کی خبر سنائی اور کہا کہ آپ سے بیعت مانگ رہا ہے. حسین نے فرمایا اس رات کی تاریکی میں بیعت یقیناً تمہارا مقصد نہیں ہے, کل کے وہ دن ہونے دو, پھر میرا جواب آپ کو ملے گا. ولید راضی ہوا. مروان نے کہا حسین کو جانے نہ دو, اگر حسین یہاں سے نکل گئے پھر خون کی ندیاں بہیں گی, حسین سے تم بیعت نہیں لے سکتے. حسین نے یہ جملہ سنا جلال میں آ گئے. فرمایا یا ابن الزرقاء, اے اس بدنام عورت کے فرزند, تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو یا یہ؟ آپ نے تلوار نکالی. جوانان بن ہاشم ننگی تلواروں کے ساتھ اندر آئے. امام کی آواز بلند ہو گئی تھی. جوانان بن ہاشم ننگی تلواروں کے ساتھ حسین کی خدمت میں آئے, عزت و احترام کے ساتھ حسین کو دار العمارت سے دولت سرا تک پہنچا دیے. ہمیشہ جب مصیبت کے یہ جملہ پڑھتا ہوں میرے ذہن میں وہ واقعہ آتا ہے, میرے ذہن میں وہ واقعہ آتا ہے جب عاشور کے دن حسین تنہا رہ گئے, یہی جوانان کی یاد تازہ ہو گئی. حسین نے لاشوں کی طرف دیکھا, فرمایا یا ابطال الصبا و یا فرسان الہیجا ما لی انادیکم فلا تجیبونی, بہادرو मैं बार बार आपको पुकार रहा हूँ, आप जवाब नहीं देते। रिवायत में शहीदों की लाशों में जुम्बिश हुई, गोया वो फरमा रहे थे, मौला अगर जान होती यकीनन आपकी मदद के लिए आते, आपके हर बिन नासिर को लब्बे कहते। हुसैन इब्न अली को जवानों ने सेहत और सलामती के साथ दौलत सरा तक पहुंचा दिया। इन्हीं जवानों ने आशूर के दिन आखिरी दम तक अपनी जानों का नजराना पेश किया। मुहर्रम का पहला दिन था, इमाम रजा की खिदमत में शबीब इब्न शाकिरी पहुंचता है, शबीब इब्न रैयान पहुंचता है। इमाम पूछते हैं, शबीब इब्न शबीब, आया तुमने रोजा रखा है? आज वही दिन है जिस दिन हजरत यहया की दुआ कबूल हुई। खुदा ने हजरत जकरिया को हजरत यहया जैसे फर्जन अता की। मुहर्रम की पहली तारीख आज तुम्हारे लिए रोजा मुस्तहब है। उसके बाद फरमाया, इब्न शबीब मुत्तबाकियन अला हद फबकि अला जद्दी अल-हुसैन। इब्न शबीब, अगर किसी पर भी रोना चाहते हो ना तो हुसैन पर गिरिया करो, हुसैन पर गिरिया करो। फइन्नहु बिहकमा युज़बहुल कब्श, हुसैन इस तरीके से ज़बह हो गए जिस तरह से जानवर ज़बह किए जाते। हुसैन फरमाते, हुसैन के साथ ऐसे 18 जवान शहीद हो गए जिनकी मिसाल रोए जमीन पर नहीं मिलती थी। इमाम रजा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस तरह से हुसैन ज़बह हो गए जिस तरह से जानवर ज़बह किए जाते। शायद इमाम ने इतने रैयान पर रहम किया, शबीब पर रहम किया, शबीब के बर्दाश्त का ख्याल रखा, वरना जानवर को तो गले से ज़बह करते हैं ना, जानवर को गले से ज़बह करते हैं। शहजादे ज़ैनब जब पहुंचे हुसैन की लाश पर, आप जानते एक तरफ सईद सज्जाद की हालत गैर हो गई, सही शहजादी फरमाने लगी, बेटा मैं क्या देख रही हूँ, आपकी जान निकल रही है। फरमाया, फुप्पे अम्मा क्या आप नहीं देखती इन अशकिया को अपने मर्दों को दफन करते हैं लेकिन हमारे अजीजों को दफन नहीं करते। फिर हुसैन की तलाश में निकली, खुशबू आई एक ऐसी जगह पर जहाँ पर टूटी हुई तलवारें, पत्थर, नेजे थे। पत्थरों को हटाया, नेजों को हटाया, तलवारों को हटाया, हुसैन की लाश निकल आई। वालिदी पूछती है ज़ैनब, आप मेरा भैया हुसैन है? पूछती है, शायद वजह ये हो किसी को पहचानने का जरिया उसके चेहरा होता है, उसके कपड़े होते हैं। ज़ैनब ने रुख किया मदीने की तरफ, या जद्दा या रसूल अल्लाह सल्ला अलैक मलीकुस समा व हादा हुसैनुक मुरम्मलुन बिद्दमा। नाना, खुदा के फरिश्तों का दुरूद हो आप पर, यह आपका हुसैन है। वही हुसैन जब आप सजदे में होते आप कैसे पुष्प पर सवार होते, वही हुसैन जिसके साथ इतने प्यार करते, ये वही हुसैन है जिसके सरस्तन जुदा हुआ, न सिर्फ सरस्तन जुदा हुआ बल्कि पुश की तरफ से सरतन से जुदा किया गया, जिसके कपड़ों की गारत हुई, जो करबला के रेत में अपने खून में मिलता है।